أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين والنصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، وفي بعض الروايات ولعامة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ایمان کو برقرار رکھنا اور ایمان آخرت تک لے جانا یہ ضروری ہے. ایمان جیسے سرمایہ ایک دن اور ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا بوقت مرگ ہونا اور اس کے بعد آخرت میں ساتھ ہونا یہ ضروری ہے. نورهم یسع بین ایدی، یہ ایک خدائی امداد ہے جلوے کی شکل میں، جو میدان حشر میں بھی مومن کے آگے آگے چلے گا. منافقین کہیں گے کہ تم ٹھہرو تاکہ اس روشنی میں ہم بھی آگے بڑھے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جاؤ، فلتمسوا نورا، وہاں سے ڈھونڈ کے لانا ہوگا. یہ نور وہاں سے چلا ہے اور یہاں مل رہا ہے. یہ نور وہاں ہو تو آخرت میں ہوگا، اور اگر یہاں سے نصیب نہیں ہوا تو آخرت میں تو نہیں ہوگا. اور تم لوگوں نے دنیا میں منافقت کی تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا اور مسلمان نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو تین فرقے تھے، اور تینوں فرقے اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے تھے. یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور توریت کا دعویٰ کرتے تھے، اور عیسائی نصرانی عیسیٰ مسیح کا نام لیتے تھے اور انجیل کے حقانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے سہنے والے مشرکین جو براہ راست مقابلے پر تھے وہ اپنے آپ کو حنفاء اور ابراہیمیون کہتے تھے. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے لقد خالفت ملت ابیک ابراہیم، آپ اپنے والد اور روحانی جد امجد ابراہیم کے خلاف چل رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تھے ایک بھی. ان کا منافقانہ چال چلن اور نبی آخر زمان کو پہچاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضرت کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو سمجھانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں ایسی ہے جو پوری طرح جانتے ہیں پھر بھی چھپا رہا ہے اس کو. قرآن نے ان کو کہا لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں صحیح چیز کو غلط میں ملا کر خلط مل کرتے ہو، اور یوں حق کو دباتے چھپاتے ہو، سب جانتے ہو. قرآن کریم نے یہاں تک کہا یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سارے علماء نبی آخر زمان کو پہچان چکے. آپ کی علامات، معجزات، آیات بینات اتنی زیادہ تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہود کے علماء آپس میں طے کر گئے کہ پتہ تو کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو دعوی نبوت کرتا ہے کس قدر حقانیت اور صداقت پر ہے. یہ وہ ایام تھے کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور مشرکین کے بعد چونکہ مدینہ کی آبادی میں یہود کا دخل زیادہ تھا، بنو قریظہ و بنو نذیر و بنو قینقاع ان کے قبائل تھے، وہ سب یہود تھے، اس لیے ان سے مقابلہ شروع ہو گیا تھا. مقابلہ تو وہ کرتے تھے، اہل حق مقابلے نہیں کرتے، مقابلہ تو اہل باطل بناتے، شور شرابا، شرارت، رکاوٹیں. اہل حق تو حق کی حمایت کرتے ہیں، اور حق کو حق کہتے ہیں، اور حق کے نافی، منکر، دشمن، مخالف اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اہل حق ہر حال میں حق پر ڈٹے رہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے پھر ایمان پہ ڈٹے بھی رہے، ایمان میں سچے بھی رہے. واستقم کما امرت ومن تاب معك، اے پیغمبر آپ بھی اسی مقام اور منصب پر ڈٹ کے رہے، جم کے رہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تو بتائے ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے. اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے. یہود کے چھ سات علماء مل کر کی خدمت اقدس میں آ گئے اور آپ کو کہا کہ ہمارے یہود کے ہاں کچھ علوم ایسے ہیں، لا یجیب عنہن الا نبی، سوائے پیغمبر کے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے ابھی ابھی جبریل آیا اور اس نے آپ کے آنے کا بھی بتایا، آپ کے سوالات بھی بتائے اور جوابات بھی بتا کے چلے گئے. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں. علماء نے اعجاز کی کتابوں میں لکھا ہے، معجزات میں، دلائل النبوت میں لکھا ہے. وہ ابھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ علوم سینہ در سینہ ہمارے یہاں آئے ہیں اور اس کا جواب سوائے پیغمبر کے کسی کے پاس نہیں ہوتا. آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنفاً، بخاری شریف میں، آپ کی آمد سے پہلے جبریل آیا اور مجھے کہا یہود کے چھ سات عالم آ رہے ہیں، یہ تین سوالات ہیں اور یہ جوابات. آپ نے یہاں تک کہا کہ آپ کے سوالات تین ہیں، انہوں نے کہا تین ہیں. فرمایا تینوں کے جوابات جبریل دے کے گئے. دنیا کے اندر مومن کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان لوگوں کے دلوں کا امتحان ہوا ہے، اور مضمون جو ان کے لیے رکھا گیا تھا جس میں امتحان تھا وہ تقویٰ کا تھا. اطر فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گئے، لہم مغفرت و اجر عظیم، اس کے نتیجے میں ان کی مغفرت اور بہت بڑا انعام و اکرام ہوگا. تو قلب چونکہ ایمان کا مقر ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، تمام تر مسئلہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسائی بنی اسرائیل تک اور ان سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین سید الاولیاء والمتقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو مسئلہ رہا ہے وہ ایمان کے امتحان کا ہے. اعمال کا امتحان تو اندرونی مسئلہ ہے. جماعت میں دیر سویر ہو گئی ہے اور اعمال میں کمی ہوا، یہ اندرون کا مسئلہ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اعمال کے ترک پر کوئی کافر نہیں ہوتا، مومن کمی کرتا ہے لیکن شرمندہ ہوتا ہے، مومن کمی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے. مومن کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں. اللہ، یہ جو شرمندگی ہے، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جب نیکی سے آپ کو خوشی ہونے لگے اور گناہ سے آپ کو تکلیف ہونے لگے، فذاک الایمان، یہ ایمان ہے. یہ ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. وہ حسنات سے اور اعمال صالحہ سے ترقی کرتا ہے، قوت پاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. بخاری شریف میں ایک آیت کی تفسیر میں ہے، وَمِن قُرَّةِ عَيْنِ الرَّجُلِ، ایک مومن مسلم کی آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اَن يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. بیوی، بچے، دوست، قریب عزیز، مومن کے ساتھ کم رشتہ ہے محبت کا، ایمان کا رشتہ تمام رشتوں پر غالب ہے. حدیث شریف میں ہے قیامت میں سارے رشتے ختم ہوں گے، ایمان کا رشتہ برقرار ہو. اس لیے فرمایا ایمان کی وجہ سے مسلمان ایک جسد ہے، ایک عضووں کو، ایک اندام کو، جسم کے کسی ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ایمان پر امتحان ہوتا ہے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے ایمان ترقی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے ہم ہی کو ہے، اچھی حالت میں بھی اور تکلیف میں بھی، مدد کسی اور سے نہیں مانگتے. اس لیے یا مدد، یا مدد، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی، یا فلاں، یا فلاں، علماء کہتے توحید کے خلاف ہے. یہ شرکیہ انداز ہے، یہ توحید میں ناکام ہو چکا ہے. یہ آیت قرآن میں ایسی جگہ ہے جس سورت کو سورت انبیاء کہتے ہیں اور جس میں تمام مشہور انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اور اسحاق، اور حضرت نوح، اور داؤد، اور سلیمان، اور ایوب، اور ذلکفل، اور اسماعیل، اور ادریس، اور یونس، زکریا، اور یحییٰ، اور عیسیٰ مسیح، اور ان کی والدہ مائی مریم تک، سب کا ذکر فرمایا. فرمایا یہ ایک جماعت ہے اہل حق کی، اور ان کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اور یہ وہی لوگ تھے یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم ہی کو پکارتے تھے خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ڈرتے تھے. انہیں جمیع انبیاء اور مرسلین کا یہی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو انہوں نے ایمان کہا ہے کہ لوگ ایک اللہ سے مانگے. مانگنے سے مراد ہوتا ہے بغیر وسیلے سبب اور ذریعے کے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ پانی دے دو, یہ پلیٹ دے دو, یہ قلم دے, یہ مانگنا نہیں ہے, یہ تو کلام ہے, محاورہ ہے, یہ تو اسباب حیات ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو, ادھر سے پیرانے پیر کو غوث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ کے نعرے لگاتے ہیں, سید علی اجویری لاہور میں جن کا مزار مبارک ہے حضرت داتا گن بخش کو نعرہ لگاتے ہیں, یا حضرت علی حیدر کرار کو, یہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا ہے. مرنے کے بعد تمام بزرگ اکابر اپنے اپنے مقام پر ہیں, دنیا سے گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ نہیں جاتے. انہیں زندگی میں بھی یہ معجزہ اور یہ کرامت نہیں تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے, اور جب مدینہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. اس لیے آپ عمرے کے لیے سنچے میں آ رہے تھے اور راستے سے واپس کیے گئے, بہت غم اور صدمے میں آپ واپس ہوئے. اللہ نے سورہ فتح میں کہا چلو اب مکہ مبارک فتح کر کے دوں گا. اس لیے کسی کا یہ خیال کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں تو فلاں بزرگ مدد کرتا ہے یا وہ پہنچتا ہے, خام خیالی ہے. قرآن اور سنت, 124,000 انبیاء کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. قرآن کریم کے خلاف ذہن سازی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے ہیں اس کا قتل ہے. بدعتی اور مشرک کائنات کا بدترین انسان ہے. اس سے پرہیز بہت ضروری ہے. ایمان در حقیقت اسی پر امتحان ہے. ایمان انبیاء مرسلین اولیاء اور متقین کی تعلیم سے بنا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا تو حضرت نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہاری کوئی سازش لگ رہی ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان وعلى ما تصفون, میں صبر ہی کروں گا وہ بہتر ہے, اور اللہ ہی سے مدد مانگوں گا وہی مدد کرنے والے. تو بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو پیغمبر وقت ہیں, آپ کو تو بعد میں دور سے پکارا جائے گا تو پہنچیں گے, تو اپنے بیٹے کا پتہ نہیں کر سکتے, کیونکہ غیب دان صرف اللہ ہے, قدرتوں کا سرچشمہ رب العزت ہے. انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین اسی سے مانگنے والے, اور یہی انہوں نے تعلیم دی. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک ایسی جگہ بیٹھے تھے کہ کنویں کا کنارہ تھا, گرمی کا موسم تھا, کنویں کا کنارہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. ابوبکر صدیق آئے بیٹھ گئے, حضرت عمر آئے بیٹھ گئے, حضرت عثمان جب آئے, آپ نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کہا کہ میں افسوس کرتا ہوں کہ آپ پر ایک امتحان آئے گا اور بہت شدید ہوگا. اور فرمایا کہ بشر بالبلوا تصیبوں کا, ایک تکلیف اور مصیبت تم پر آئے گی اور تمہیں اس کی بشارت ہو. تو عثمان نے کیا کہا, واللہ المستعان, اللہ ہی سے مدد مانگوں گا. پیغمبر آخر زمان سامنے ہے, ابو بکر عمر موجود ہے, اور حضرت عثمان خود کم مرتبے کا مسلمان ہے, ذو النورین جامع القرآن صاحب الحیا, دو بیٹیاں پیغمبر کی ان کے نکاح میں آئی, فرمایا اور ہوتی تو وہ بھی عثمانی کو دیتا. اور عثمان کو آپ نے کہا کہ فرشتے خداوندی کو آپ سے حیا آتی ہے، اور عثمان کو دیکھ کے پیغمبر بے تکلف بیٹھے ہوتے تھے ٹانگیں پھیلا کے، عثمان کو دیکھ کے آپ فوراً فرمایا عثمان استحیت من کا ملائکۃ الرحمن، بہت عظیم ہستی. سوال یہ کہ عقیدہ اسلام دیکھو، نبی موجود، ابو بکر عمر حیات، ان کی مجلس میں پیغمبر فرماتے کہ تمہیں تکلیف پہنچنے والی ہے. عثمان نے نہیں کہا کہ اوہ چٹی صدی ہجری میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر آئے گا، بدتی ان کی گیارہویں کریں گے، دوڑیں گے وہ، تو آپ نہیں کر سکتے، اور ایک فرق آئے گا وہ علی کو اس طرح کرے گا، تو حضرت آپ بھی ہمارے کام آ جائیں. اور بدتی کیا ہے تو ساری درگاہیں، جہاں بھی جھنڈا کھڑا کرو اور شال ڈالو وہ مدد کے لیے پہنچتا ہے، ایسے ایسے خیام خالی میں مبتلا ہے. نہیں، اسلام کا عقیدہ نہیں بغاوت، شر پسندی، بے ہودگوئی. عثمان نے کہا واللہ المستعان، جس مصیبت فتنے تکلیف کی آپ اطلاع دے رہے اس پر بھی مدد آپ سے نہیں اللہ سے مانگوں گا. اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جھولے پر بٹھایا اور آگ کا انتظام ایسا کیا گیا تھا کہ جھولا بیچ میں جا کے ٹوٹتا، اور جھولے پر حضرت کو کپڑے جسم سے علیحدہ کر کے، حدیث شریف میں قیامت کے دن سب سے پہلے میدان حشر میں جنتی سوٹ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے برہنہ کیے گئے تھے. کیا قصور تھا؟ ایمان پہ جمے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا ظلم کیا تھا، کیا زیادتی کی، کس کی کیا چیز اٹھائی، ایک وحدانیت پر قائم تھے. بادشاہ کی بادشاہت حضرت کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے تھے کہ آپ مخلوق ہیں، آپ محتاج ہیں، آپ کمزور ہیں. طاقت کا سرچشمہ، بزرگ و برتر، وحدہ لا شریک، صرف اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تو نہ حکومت کا مطالبہ تھا، نہ سیاست تھی، نہ کوئی ملک اور شہر مانگ رہے تھے، نہ کوئی وزارت اور گورنری مانگ رہے تھے، نہ کسی کی لڑکی اور بہن کا مطالبہ تھا. خالص وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام تھا، اس کو بادشاہ وقت برداشت نہیں کرتا تھا. لوگ حالات سے نہ ڈرے، ایمان کو دیکھے. حالات ہر طرح آتے جاتے، مومن کے ایمان کی قوت دولت اصل ہے، باقی سارے حالات کمزور ہیں، ڈسمس ہو جائیں گے. حالات خراب کرنے والے آپ کے سامنے سرنگو ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، لیکن توحید والے ہر میدان میں سرخرو ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت جھولے پر حضرت کو برہنہ وجود کر کے بٹھا لیے گئے اور جھولے کو آگ کی طرف دھکیل دیا گیا، اس دوران جبریل آئے، حضرت جی جبریل آئے تھے. اتحتاج الیہ، میری ضرورت ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اس دوران اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہے. کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں. الفاظ حدیث شریف کے طلباء کی اس طرح ہے، علمہ بحالی یغنینی امن دونہ ان سوالی، اس کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کے فرشتوں سے مانگو. اے اے ابراہیم، قرآن اس لیے کہتے ہیں وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذرا قرآن شریف میں ابراہیم کے قصے پڑھیں. انہ کان صدیقا نبیا، بڑے سچے پیغمبر تھے، بڑے مضبوط پیغمبر تھے. کتنی خطرناک گھڑی ہے. ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے، ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس قدر ہی امتحانات سخت آتے ہیں. یاد رکھ بخاری شریف، بے قدر الایمان امتحان ہوتا ہے. میٹرک کا پرچہ کسی کلاس ون سے کراتا ہے، بی اے اور سی اے کا امتحان کوئی مڈل والے لڑکے سے لیتے ہیں، وہ پہلے وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے جب وہ امتحان کے لیے بٹھایا جاتا ہے، اجازت ملتی ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلان، ہم پیغمبر لوگ سب سے زیادہ امتحان میں رہتے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہے اور پھر جو ان کے قریب ہے. امتحان مقام کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے مومن ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں جلوگر ہوئے، سلطنت پر متمکن ہوئے اور وزارت اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دعا کرتے، اس کو سن لے کیسی دعا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، خدایا آپ ہی میرے کارساز ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، دنیا میں بھی و آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت نصیب فرما. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھیے. پیغمبر کو بھی ضرورت ہے، پیغمبر بھی خوش ہوتے ہیں، پیغمبر بھی آرام محسوس کرتے ہیں. اس لیے صحابہ نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حساب کتاب کے بعد تو آپ عالیشان درجات میں چلے جائیں گے، آپ تو انبیاء کے بھی اسعد السادات ہیں، تو ہم کمزور لوگ بہت نچلے درجے کے مسلمان آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں، مجھے تم سے ملنے کی خواہش نہیں ہوگی. اس کی دو توجیہ ہے، ایک توجیہ یہ کہ جیسے بادشاہ رعایا کو دیکھنے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی بادشاہ حکم دے دیتا ہے یہی لے آئیے. دونوں ممکن ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں تم اپنی جگہ خوش رہو، میں اپنی جگہ، اور میں نہیں، مجھے بھی آپ سے ملنے کی خواہش ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے جب کہا تم میرے بھائیوں کو جانتے ہو، اتدرون اخواننا، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، تو صحابہ نے کہا ہم ہوں گے. فرمایا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو، ایک مقام مرتبہ مل چکا ہے. تو صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان سے تو گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر اللہ کے پیر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ان کے بتانے سے نبی جانتے ہوں گے. آپ نے کہا اخواننا الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ امت ہے جو بعد میں آ رہی ہے. لم یرونا ویؤمنون، میں دیکھا نہیں ہمیں اور ایمان پختہ رکھ رہے ہیں، وہ میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علیہ. قیامت تک کی امت کو آپ نے اپنا بھائی کہا. نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اور کائنات کے اندر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، نیکی کا تعلق امت محمدیہ سے ہے، اور نیکی کا منبع اور مرجع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، اور اس پورے نظام کے محافظ، اس پورے نظام پر ڈٹنے والا طبقہ اور قائم رہنے والا طبقہ، علماء حق، توحید و سنت کے پرستاران، انہی کو نبی نے انبیاء کے وارث و جانشین کہا ہے. علماء کے ساتھ رہنا ہے، علماء پر اعتماد کرنا ہے، اور ان کی بات کا احترام کرنا ہے، اس سے ایمان میں توانائی آئے گی. شیطان باتیں سکھائے گا اور وسوسے ڈالے گا، اور شیطانی طبقہ ان کا مقابلہ کرے گا، لیکن آپ کے ایمان اور اس کی صلاحیت کا کیا حال ہوا؟ وہ کب کام آئے گی؟ اس نے تو ابھی سے ساتھ چھوڑ دیا، بروز محشر کس طرح آپ اس ایمان سے نجات پائیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء امت پر، علماء سے مراد وہ جن کے عقیدے میں توحید اور اعمال میں سنت کا گن گرن، بدعتی و مشرق علماء نہیں، دشمنان صحابہ علماء میں شمار نہیں، وہ اعداء اللہ والرسول ہیں. بخاری شریف کتاب الحوض اور صحیح مسلم کتاب الشفاعت میں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میں اپنے حوضے کو سر کے پاس ہوں گا. آپ نے فرمایا میرا حوض کوثر مجھے یہی سے نظر آ رہا ہے، اور اس کے کنارے جو برتن رکھے ہوئے آپ کھو رہے، اس سے جو میں پانی امت کو پلاؤں گا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ عدد نجوم السما، جیسے آسمان کے ستارے. میں نے ایک دفعہ سنایا تھا آپ کو کہ ہمارے ایک عالم دین ہے، ساتھی ہی ہمارے، دعا کرتے کرتے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے حوض کوثر کا پانی پلا. تو میرے دل میں ایک دن آیا کہ حضرت کس کس کو پلائیں گے کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں؟ ایسا خیال آیا، خیال تو سب کو آ سکتا ہے. اسی رات خواب دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، حوض کوثر پر حضرت تشریف فرمائے، وہ اسی مولوی کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اسی کا نام لے رہے. میں نے کہا میں بھی کہہ دیتا ہے، اس وقت بہت دعا کر چکا ہے، میں نے اس کے بعد آج تک ناغا نہیں کیا ہے دعا. مجھے اس بات پہ منوا دیا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس بات کو، باقاعدہ اس کا نام دیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام بھر کے انتظار میں. لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عظمت مسلم ہے، تو کس طرح اصلاح کرتا ہے، کیسے ذہن کو ٹھیک رکھتا ہے. کیا خرچ ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل، کیا جاتا ہے. بیسوں دعا کرتے تھے، یہ بھی کہو کہ یا اللہ بروز محشر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. دیکھو وہ مولوی جو مانگتا تھا مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا، اور اس کی بات مجھے کیسے منوائی گئی. یہ تو صحیح کہہ رہے، حضرت دے رہے پانی، بلا رہے، فرشتے ڈھونڈ رہے کہاں ہیں کہاں ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اور اللہ اس کا مانگنے بھی دنیا میں بار بار نصیب فرما، اور خدایا اس مانگنے میں ہمیں سچائی، اخلاص، برکتیں اور ہماری مدد فرما. اللہ، علماء دین کا ساتھ دینے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام، وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. قرآن نقشہ پیش کرتا ہے، جنات، انسان، پرندے سارے اس کے تابع. دوسری جگہ ہے کہ ہوا مسخر دی، غدوها شهر ورواها شهر، ولسلیمان الریح عاصفة تجری بامری. حضرت سلیمان کے حکم پر تیز و تند ہوا و طوفان آتا جاتا تھا. سبحان اللہ، کتنے بڑے سلیمان پیغمبر ہیں، لیکن ان کی ایک دعا قرآن ذکر کرتا ہے، دعا زندگی کی نچوڑ ہے، خلاصہ ہوتا ہے. تمام تعلیمات اور کسی بھی بزرگ ہستی کو اپنانے کا طریقہ ان کے اعمال سیکھنے. کوئی سلیمان تو نہیں بنے گا، نہیں یوسف علیہ السلام بنے گا، وہ طریقے ہم اپنائیں گے تو اچھائی ملے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستدرک حاکم کی حدیث میں اس طرح فرمایا، سن لو، علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کے نفلے پڑا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ ہے. دیکھ بزرگوں کے راستے پر چلانے کے لیے کیا کہتے ہیں، کہ وہ راتوں کو اٹھ کے نفلے پڑھتے تھے، تم بھی پڑھو.
وَمَرْضَاتٌ إِلَى رَبِّكُمْ، اور اس سے رب خوش ہوتا ہے، وَمَسْخَاتٌ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان برا مانتا ہے، شیطان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو دیکھو رات کو اٹھنے والے اولیاء تھے، صالحین تھے، تو آپ امت کو کہتے ہیں رات کو اٹھنے شروع کر لو، صالحین نیک لوگوں کے طریقوں پہ چلو، اہل دین اہل ایمان اہل التوحید و سنہ ان کا ساتھ دو. تو نہ کوئی یوسف علیہ السلام بن سکتے ہو، نہ سلیمان علیہ السلام، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ ابو حنیفہ، نہ بخاری، نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ معین الدین چشتی، نہ داتا گنج بخش، اور نہ اور کوئی متقی پارسا. البتہ ان کے اعمال اختیار کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان کے اعمال اور نیکیوں کی تقلید کرنے سے، اتباع کرنے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ جل جلالہ خوشنودی، عزت، نجات نصیب فرما دے اور اس کو رسوا نہیں ہونا دے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ پیغمبر اور ان کے ساتھ والوں کو رسوا نہیں ہونے دے. سلیمان علیہ السلام کا پہلے تعارف کیا کہ ان کے لشکر ہوتے تھے، جنات کے، انسانوں کے، پرندوں کے، سب حضرت کے ساتھ ساتھ حکم پر چلتے تھے. پھر ایک مثال دی کہ دیکھو ایک چونٹی چھوٹی سی باتیں چیتیں کر رہی تھی اور حضرت سے سوال جواب ہو گیا. پھر فرماتے کہ حضرت دعا کیا مانگتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدا توفیق دے دے کہ آپ نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہے میں اس کا شکر کروں. حضرت سلیمان کی دعا سورت نمل میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، اور ان نعمتوں کا بھی شکر کرنا ہے جو میرے علاوہ میرے والدین اور میرے بزرگوں کو آپ نے احسان فرمایا. سبحان اللہ. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے سلیمان لاؤ لشکر کے مالک، جن اور انس، ہوا، بحر و بر، چرن پرند، درند، جن کے لیے مسخر ہے، وہ کہتے ان اعمل صالحًا، ایسی توفیق دے کہ میں نیکیاں کر سکوں. سبحان اللہ. توفیق اس کا نام ہے جس سے نیکیاں بڑھ گئی. کامیابی اور دولت، سلطنت اور راج، عزت اور وقار اس کو کہیں گے جس کی وجہ سے نیکیاں بڑھ گئی، حسنات پیدا ہو گئی، نیکوں کا دامن پکڑا گیا، نیک لوگوں کی بات ماننے لگے، نیک لوگوں پر اعتماد پیدا ہو گیا. ان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آخری دعا یہ ہے کہ اللہ اپنے خاص مہربانی سے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا کے رکھے. یہ نیکان زمانہ، اول ان کا طبقہ انبیاء و مرسلین، پھر ان کے صحابہ، اور پھر ان کے وہ لوگ جن پر نبیوں نے اعتماد کیا اور پیغمبر نے کہا ان العلماء ورثت الانبیاء، عالم لوگ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث اور جانشین ہیں. عالموں کی اپیل، عالموں کی درخواست، عالموں کی تاکید، عالموں کی تنقیح، یہ امت کا سرمایہ ہے، اور امت نے اسی پر چلنا ہے تو ایمان رہے گا، ایمان مضبوط ہوگا. ایمان اس قابل ہوگا کہ بوقت مرگ کام آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت تک تمہارا مسلمان رہنا ضروری ہے. یہ اسلام، یہ ایمان بوقت مرگ اور بعد الوفات، میدان حشر میں اور اس سے پہلے قبر میں، تب نصیب ہوگا جب ہم نے وہی راستہ پکڑا ہو جو پیغمبر نے ہمیں بتایا. ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بهما، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک اس کے مطابق رہو گے، سہو گے. کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت، نہ کتاب بغیر عالم کے سمجھی جا سکتی ہے نہ پیغمبر کی سنت. دونوں کے پاسدار, دونوں کے امین, دونوں کی تعلیم آگے بڑھانے والے اور دونوں قرآن و سنت پر ڈٹنے والے, جمنے والے, اس کی روشنی شرق اور غرب تک پہنچانے والے صرف علماء حق توحید و سنت کے پرستاران ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو اعتماد نصیب فرمائے, مخالفین اور دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے, اور ان کے شر سے اللہ اسلام کو, پاکستان کو, ہمارے شہر کو, مکینوں کو, باسیوں کو, علماء طلباء فضلاء نیکان کلمگو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
ولكن خلة الإسلام أفتدوا، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بادي نبي لكان عمر، أخرجه أحمد في مسنده وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الترمذي في سننه. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن، أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، رواه الشيخان. وقال لبنتي فاطمة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے تشریف لاتے جوابات سننے کے لیے وہ نمازیوں کا احترام فرمائیں، نہ ان کے آگے گزرے اور نہ بلا ضرورت بیٹھے، انتظار کرے جب وہ فارغ ہو جائے تب آگے بڑھے. پوچھا ہے کہ میری والدہ کو رات کو خواب میں بہت ساری گائے نظر آئی اور وہ ڈر جاتی ہے، تو ڈر اس لیے نکلے گی کہ جتنی گائے کی توفیق ہے اتنی تو لے آئے. ان قریب ایک دن مقرر ہوگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ قرآن خوانی ہوگی. یہ قرآن خوانی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ مسیح تک تمام انبیاء و مرسلین، سید الاولین والآخرین، فخر المرسلین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، خاص و ذکر اشرہ مبشرہ، بدریین، خلفاء راشدین، تمام تابعین، تبع تابعین، خاص و ذکر امام اعظم ابو حنیفہ، حسن بصری، ابن سیرین، ابن عون، مجاہد، ضحاک، اکرمہ، سعید ابن جبیر، سعید ابن المسیب، اور محدثین بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابو یعلیٰ، تبرانی، تبری، جمیع اولیاء، حضرت اقدس سید علی اجویری داتا گنبخش، شیخ عبدالقادر جیلانی، معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کھاکی، فرید گن شکر، نظام الدین اولیاء، بدر الدین اسحاق، نجیب الدین متوکل، اولیاء ہند، حضرت خواجہ باقی باللہ، خواجہ خرد، مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل، شیخ عبدالغنی مجددی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، حضرت شیخ الہند، شیخ العالم مولانا محمود الحسن، حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، مفتی اعظم ہند، فقی وقت مولانا مفتی کفایت اللہ، پاکستان، ہندوستان بھر کے ہمارے مشائخ، اساتذہ، اولیاء، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن خوانی کا دن مقرر ہونے والا ہے. اور یہ قرآن خوانی آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی نہیں ہے، یہ صبح 8 بجے سے دن 12 بجے تک ہے. آپ کو سہولت تو اتوار میں ہے لیکن ہمیں اتوار سے پرہیز ہے، اور مسئلہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ حق پہ ڈٹنا ضروری ہے. اور
اس قرآن خانی کے لیے ظاہر پورا اہتمام ہوگا، 1500 طلباء اور نمازی حضرات، اہل محلہ سب شرکت کریں گے، تو اس میں سبز چائے، کالی چائے، کشمیری چائے ہر گھنٹے کے بعد، اور 12 بجے دعا شروع ہو جائے گی 12:30-1 بجے تک، اور اس کے بعد جو محضر ہوگا، خیال ہے کہ اس میں ایک اونٹ بھی کٹے، کچھ بھینسے اور گائے بھی کٹے، یہ خواب بھی اس کی تائید میں ہے، اور کچھ بکرے اور مینڈے بھی کٹے، اور یہ تفصیلی طور پر قرآن خانی ہو، جمیع انبیاء و مرسلین خاص و ذکر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع صحابہ خاص و ذکر ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اشرم و بشرہ، بدریہ، اور سارے کے ساتھ طبقہ در طبقہ علماء، صلحاء، اولیاء، جنہوں نے ہم تک دین، توحید، سنت، خیر پہنچائی، علماء اور اولیاء دونوں طرف کے، ان سب کے رفع درجات ایصال ثواب کے لیے بس اس دن کا انتظار کریں کہ آپ کے کان میں پڑے، بہتر ہے کہ اس سے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری جو آپ کے ذمہ ہے وہ بھی کر لیں. یہ خواب اچھا ہے، اس سے یاد بھی آیا الحمدللہ. میں نے یاداشت کے لیے اپنے عزیزم محمد ہمایوں مغل کو تاکید کی کہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں اس کو بینر کی شکل میں لکھو، ایک یہاں آویزان کرو، ایک اس طرف آویزان کرو، تاکہ ہمارے عقیدت مندوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، نمازیوں کو آسانی ہو. صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ پورا دورانیہ ہوگا. دور حدیث کے طلباء، متخصصین، اساتذہ بخاری شریف کے ختمات کریں گے، اور کچھ طلباء آیت کریمہ اور تسبیحات کریں گے، اور 1200 طلباء قرآن شریف کے سپارے پڑھیں گے، اور ہزاروں ختمات قرآن کے ہوں گے. اور اس میں آپ بھی تشریف لائیے تاکہ اللہ تعالی مسلمانوں کو، عالم اسلام کو گرفت سے نکالے، اور بالخصوص پاکستان جو مغربی ایجنڈے میں سر فہرست ہے، اور پھر وہ علاقے جہاں آئے دن دہشت اور وحشت ہے، اور سر فہرست کراچی ہے، پھر علماء ہے، طلباء ہے، نمازی ہے، تبلیغی ہے، مساجد، مدارس، ہر کلمہ گو مسلم، ہر پریشان حال، ہر گزرے ہوئے مسلمان کی مغفرت، رفع درجات کے لیے تفصیلی دعائیں کی جائے گی انشاءاللہ. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اخلاص دے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کی دولت اس سے آسانی سے نصیب ہو جائے گی، اور شہر اور ملک سے اللہ اپنا عقاب اور عتاب اٹھا لے گا، امید ہے کہ یہ تیر بر ہدف ہوگا انشاءاللہ. ہاں، کیا ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس میں ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر کہتا کہ ہماری نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے تمہاری نمازوں سے، کیونکہ ہماری نماز میں خیالات وسوسہ نہیں ہوتے؟ اس طرح کوئی روایت نظر سے نہیں گزری. پھر یہودیوں کے کہنے سے کیا ہوتا، ان کی کیا نماز تھی؟ اس پہ سر سے رکو غائب تھا. بعد السلام معلوم کرنا ہے کہ خاتون کا عزت بچانے کے لیے خودکشی کرنا جائز ہے. ہاں، یہ لکھا ہے کہ آئے دن کی اگر عزت لوٹتی ہو تو خودکشی کی اجازت ہے، البتہ علماء فتویٰ نہیں دیں گے. اس کا فتویٰ دینا اور چیز ہے، مشورہ دینا اور چیز ہے، فتویٰ حکم شرعی ہے. جیسے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دی، اور پھر جھوٹ جھاٹ بول کر کے مفتیوں کو دھوکہ دے دیا، اور پھر رکھ لیا بغیر حلالے کے، تو اس میں دونوں صورتیں لکھی ہے کہ یا اس کو ہلاک کرے یا خود ہلاک ہو جائے، آئے دن کے زنا سے بہتر ہے. لیکن باہر شرع کن میں کہ عالم لوگ فتویٰ نہ لکھیں. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ پالتو کتوں کا کاروبار جائز ہے جی، یا قلب مازون کی تجارت، مال کراہیت جائز ہے؟ اس کو قلب مازون کہتے ہیں، وہ کتا جس کی شرعی اجازت ہے. جب پالنے کی اجازت ہو گئی تو پھر آگے معاملات کی بھی ہوگی. طلاق کے موضوع پر کسی ایسی کتاب کا نام بتایا جس میں تمام پہلو پر تفصیل سے بحث ہو. حضرت الشیخ و مرشد ترجمان مسلک دیوبند، فخر احناف، محقق الاثر، حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، رحمہم اللہ تعالی رحمت واسعہ، ان کی کتاب ہے عمدت الاساس فی حکم طلاق الثلاث، اور چونکہ یہ بزبان اردو مبین ہے اس لیے آپ کے سوال کے انشاءاللہ عین مطابق ہوگا. عمدت الاساس فی حکم طلاق الثلاث لشیخ الحدیث والتفسیر الشیخ مرشد مولانا سرفرازخان صفدر. یہ جو کتب خانے والے ہیں ہمارا، یہ لے کے لا کے دے دے گا کسی انسان کو، داتا گنج بخش یا غریب نواز کہنا جائز. یہ مسئلہ دو طرح ہے. مختصر المعانی میں لکھا ہے کہ موحد کہہ سکتا ہے، کیونکہ موحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خزانے جو وہ بانٹتے تھے اللہ نے ان کو دیے. جس طرح آپ عالم کو کہتے ہیں مولانا، حالانکہ خدا کو بھی کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا، لیکن یہ مراد خالق مالک نہیں ہے، رہنما اور رہبر ہے. اس وجہ سے حضرت اقدس سید علی اجویری کو داتا گنج بخش کہنے کی طرف میلان میں میرا جواز کا ہے. اور کچھ بدتی و مشرک لوگ ہیں وہ داتا گنج بخش کو صحیح معنوں پر حمل کرتے ہیں، اور وہ کچھ اور ہی نظریہ لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے. جیسے ایک بزرگ کو آپ کہے ابا، یہ احترام کے معنی میں، لیکن اگر کوئی کوڑ مغز اس سے گندی بات سوچے تو وہ تو اس کے اپنے پلید خیالات ہیں نا، اس سے احترام اور تقدس تو نہیں متاثر ہوتا ہے. جس طرح علماء دین کے نام ہیں شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، قاضی القضات، قاضی فیصلہ کرنے والا، فیصلہ قضا تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ جائز ہے. اس طرح اولیاء اور بزرگوں کو جو کچھ القاب کہے گئے ہیں وہ جواز کے قبیل میں سے ہے، الا یہ کہ چونکہ بدعتی غلط معنی میں لیتے ہیں تو احتیاط افضل ہے. میرا اپنا میلان اس طرف ہے. ایک دفعہ حضرت اقدس سید علی اجویری سورۃ یوسف کی تفسیر میں خواب میں آئے اور یہی باتیں مجھ سے کی کہ یہ اس معنی میں تو آپ نہیں لیتے، آپ تو کہہ سکتے ہیں. وہ ان کو روکو، ان کا منہ بند کرو، تاہم اگر آپ احتیاط کریں تو اچھی بات. نماز نہ رہے سجدے کی ایک رکعت میں کریں تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. نماز کے دونوں سجدے، ایک رکعت کے دونوں سجدے برابر فرض ہے، اور کوئی سجدہ چھوٹنے سے رکعت ختم ہو جائے گی، الا ایک نماز کے اندر ہی آخری قاعدے میں عبدہو و رسولہ تک پڑھ کر ایک سجدہ کر لے، پھر قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر لے. عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں یہ مسئلہ لکھا ہے. میرے دو بیٹے ہیں، ان کے نام کے معنی معلوم کرنا، سفیان اور آیان. سفیان کے معنی مضبوط، اور آیان کے معنی موٹی موٹی آنکھوں والا یا نظر لگانے والا یا ہر چیز کو غور سے دیکھنے والا. حضرت قمیص کی بٹن پٹی سیدھے طرف رکھنا سنت عمل ہے، یہ صرف افضل ہے غیر افضل، سنت عمل ہے. کیونکہ آپ کے زمانے میں تو بٹن پٹی نہیں ہوتی تھی، کہ اس عمل کو تک میں ہوتے تھے نا، تک میں یعنی وہ کپڑے کے روڑی، روڑی کہتے ہیں، بروڑی تک میں کہتے ہیں اس کو، علماء کی اردو میں کہتے ہیں تک میں. وہ جو قرب نے یاس آئے تھے خدمت میں اور آپ کی گریبان کھلا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے تک میں وہ سوراخوں میں ڈلے نہیں تھے، گریبان کھلا تھا. تو بٹن ہو یا تکما ہو، یعنی کپڑے کا بنائے ہوئے بروڑی ہو، لیکن ثبوت ہوا ہے اس کا. قمیص بھی آپ کی ملی ہے اور دائیں بائیں پہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ملی ہے دائیں بائیں پہ ہے، امام ابو حنیفہ کی قمیص ملی ہے دائیں بائیں پہ ہے، اور جس کتاب نے یہ شائع کیا وہ کتاب لے آئے ہم تاکہ مناسب موقع پہ دکھائے. ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، 3-4 ہزار کتابوں میں لکھا ہے کہ دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے. افسوس، صد افسوس کہ جو چیز اہل علموں کے ہاتھ یتیم ہو جاتی ہے، عوام کو عمل مشکل ہو جاتا ہے. جی، اس کی مثال ایسی ہے، بھائی صاحب نے جو پوچھا نا کہ حضرت کے زمانے میں تو بٹن نہیں ہوتے تھے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے پتہ چلا کہ بٹن بعد میں ایجاد ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی دائیں بائیں کا فرق نہ کریں، کیونکہ حضرت کے زمانے میں تو یہ گاڑی نہیں ہوتی تھی، کشتی اور اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر لاؤڈ اسپیکر پر بھی آپ وہ احتیاط نہ کریں، یہ بھی اس وقت نہیں تھا. آپ کے زمانے میں چیز تھی یا نہیں، آپ کی رہنمائی قیامت تک پوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کے صفات والے نام کیا ہے، اپنے بچوں کے رکھ سکتے بھی رکھ سکتے. آج کل حالات کے اعتبار سے جب گھر سے باہر نکلے تو ٹوپی اتار دے، یہ ہر حال میں ٹوپی کا پہننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال کس طرح کے تھے، حضرت بھالی کس طرح پوچھا ہے. ٹوپی سر پہ ہونے چاہیے، تو اگر مر گئے تو شہید مرو گے، ننگے سر مرو گے مردار مر جاؤ گے. آج ٹوپی اتار لی، کل کہیے سنا کوئی اور کپڑا اتار دے. ہم تو آپ کو ثابت قدمی سکھائیں گے، بزدلی نہیں سکھائیں گے. اور موت کسی کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ ہوا ہے وہ رہے گا نہیں، اٹل ہے وہ. تو کیوں اپنا عقیدہ اور ایمان خراب کرتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اور دہشت گردوں کو تباہ ہونے کے لیے اللہ سے استغاثہ کرو، اور امن سکون حفاظت کی دعائیں مانگو. پھر تیرے جیسے ٹوپی اتارنے والے کتنے ہیں، اور ٹوپیاں ڈھک کے چلنے والے، پگڑیاں باندھنے والے. کل پھر کہو گے کہ یہ داڑھی بھی منڈوانا چاہتا ہوں، کہ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو آپ کی شکست ہے، ذہنی تباہی ہے. ایبتغون عندہم العزۃ، ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. فإن العزۃ للہ جمیعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تین طرح تھے، لما چھوٹے چھوٹے، کبھی کبھی بڑے ہو جاتے تھے، جمعہ کان کے لو تک آ جاتے تھے، کبھی وفرا گردن بھر دیتے تھے. پیر کے روز اخبار میں آیا تھا کہ حسن علوم کے نائب محترم محمد اکبر فاروقی گلگتی نے اپنے بیان میں کہا تھا فرقہ وادی خاتمے تک ہمارا جنگ جاری ہے، اور مزید کہا تھا کہ حسن علوم کے پشت پر یہ ہمارے ہاں کسی نائب محتمیم ہی نہیں ہے، وہ خادم ہے، اور ان کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اس قسم کی کسی بیان کی کوئی ضرورت نہیں. اخبار گھر میں موجود ہے، اخبار گھر میں رکھا ہے، باتیں یہاں بھیج رہے ہیں. اخبارات تو سب کچھ لکھ دیں، اگر میرے متعلق لکھ دے کہ اس نے صدر زرداری کو حکم دے دیا کہ آپ چلے جائیں، وہ چلا جائے گا. یا میں اگر کسی اور لیڈر کو کہوں کہ آپ اپنے وطن و گھر آ جائے، تو میرے کہنے سے وہ آ جاتا ہے. ہر شخص کی اپنی حکمت اور مصلحت ہے. محمد اکبر گلگتی نے اچھی بات کہی ہوگی دین کے طالب علموں کی مدرسے کے ہاتھ. وہ ہمارے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے پھیلا تھا، ہم حیران ہو جاتے. کچھ دن پہلے ایک جماعت کے لیڈر کے بارے میں میرے ایک میسج شائع کیا تھا، اس شائع کرنے والے، لکھنے والے، آگے بڑھانے والے پر خدا کی نہ ختم ہونے والی لعنت ہو. ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا آپ کا میسج آیا. میں نے کہا میں تو میسج جانتا نہیں ہوں، نام بدلنا لکھنا مجھے نہیں آتا. اپنی طرف سے سب کچھ کرتے، شرپسند، قذابین، مفسدین، اہل حق کو بدنام کرتے. اب کسی بھی جماعت یا اس کے قائد سے نظریاتی اختلاف ہونا شریعت میں بھی حق ہے اور جمہوریت میں بھی. آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ نظریہ صحیح نہیں، یہ اعلان، یہ بیان غلط ہے، لیکن اسے اس پر ذاتی حملہ کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کی توہین کرنا، کیا وہ الفاظ آپ کو کہے جائے تو آپ خوش ہوں گے؟ جو اپنے لیے ناپسند کرتے، قرآن میں کافروں کے بتوں کو بھی گالیاں مت دو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے دیں گے. حدیث شریف میں تم اس شخص کو جانتے ہو جو اپنی ماں کو اور باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا خود کوئی گالیاں دے سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ جو دوسرے کی ماں اور باپ کو دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو دے گا، یہ حقیقت میں اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. تو اس قسم کے غلط سلط اور بے بنیاد بیانات پر کان نہ دھرو، توبہ استغفار کرو، اور اپنے علماء، دینی ادارے اور اپنے آپ کو شرپسند و مفسدین کے شر سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کو سے زندگی عطا، اللہ پاک علماء کی حفاظت فرمائے. بیوی داڑھی کٹوانے کا بول رہی ہے، شاباش شاباش. داڑھی آپ کو دیے خدا نے یا بیوی کو دیے؟ اگر داڑھی بیوی کے چہرے پہ آتی تو قاعدہ یہ کہ تجھ سے پوچھے بغیر نہیں کاٹ سکتی تھی. آئی تھا وہ ایک تبلیغی تبلیغ میں نکلا تھا تو تبلیغ میں بعض چیزوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے, ان میں یہ بھی ہے کہ بھائی لوگوں آپ نیت تو اچھی کریں, نیت تو کریں. وہ چار مہینے میں یہ سیکھ لیا کہ نیت کرے اور نیت بہت اچھی ہونا چاہیے. گھر میں آیا, اپنی گھر والی سے لڑنے لگا اور ڈنڈے لے کے پٹائی کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, کہا یہ داڑھی نہیں رکھتی. کہا اس کی داڑھی کہاں ہے, کہا نیت تو کرے. تو آپ کا ایمان اس تبلیغی سے بھی بھونڈا ہے, اور آپ بیوی کے کہنے, لوگوں نے پورے پورے کفار کا مقابلہ کیا, بادشاہوں کا, مفسدین کا, شیطانوں کا, ایک بال برابر مستحب سے پیچھے نہیں ہٹے. اور داڑھی تو الگ تحقیق واجب اور سنت موقع ہے, قریب الفرض ہے, وہ کسی کے کہنے سے نہیں کاٹی جا سکتی. اس صورت میں بیوی کو طلاق دینا چاہیے, نہیں طلاق نہ دے, اس کو سدھارے, سمجھائے, ملنے ملانے میں تھوڑا اضافہ کرے, اس کا دل خوش کرے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھتی ہے داڑھی کی وجہ سے کمزوری آئی. تو ذرا چاکو چوبند ہو جائے, اللہ سے مدد مانگے. رات کا کھانا کم کھایا کرے بالکل براہ نام, اور دودھ انڈا اور شہد بڑھا لے, اور شام ہونے تک بس ٹیلائی چلنا بند کر دے, عصر مغرب تک آرام کرے. اس کے بعد دیکھیں گے کیسے مردانگی ٹپکتی. کنیز فاطمہ کا مطلب کیا ہے, حضرت فاطمہ کا کنیز, لیکن اس سے تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت فاطمہ کو کنیز لکھ رہے, اس لیے یہ مناسب نام نہیں ہے. ہماری مسجد کے امام صاحب نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم بجائے سلام علیکم, دماغ خراب ہے اس کا, دماغ خراب, پاگل ہے. السلام علیکم, السلام علیکم چھوڑیے. وہ اصل میں بعض روایت میں ہے کہ مردوں کا سلام جو ہے نا سلام علیکم ہے, ممکن ہے وہ قوم سے تنگ آیا ہو کہ کچھ دیتے ویتے نہیں, قبرستان ہے. تو آپ کوشش کریں دو تین دفعہ اس کو 1000-1200 جو اللہ توفیق دے ہدیہ گفٹ پیش کرے, اور پھر اس کو کہو کہ شرق سے غرب تک 1400 سال سے مسلمان السلام علیکم کہتے, تم نے ہمیں اموات سمجھے, ہم تو آپ کو ہدایہ پیش کرنے لگے, بس ہی وقت صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر برکت عطا فرمائے. بہت کم ہمت ہوں, ایک بیماری لائے کہ ڈاکٹر آپریشن کا کہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی. دعا کرے اللہ بغیر آپریشن کے آپ کو صحت دے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين, اللهم احفظ هذا الدين واهل الدين. اللهم خذ الظالمين الذين يقتلون عبادك وعلماء دينك وطلباء سبيلك, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اشغل الظالمين القتالين المفسدين بعضهم بالبعض, واشغلهم عنا ببلائك, واشغلنا عنهم بنعمائك يا رب العالمين. اللہ جن کے بیماران صحت دے, جن کی اموات مغفرت فرمائے, جنہوں نے اپنی بیوی سے تنگ آ کے طلاق کا مسئلہ پوچھے اسے مردانگی اور ہمت دے, اور ان کی اس خاتون کو بھی صلاح فلاح رشد و ہدایت نصیب فرمائے. اور جہاں کہیں گھروں میں چپکلش ہے اللہ محبت میں بدل دے, جو شکر رنجی ہے اللہ سچی الفت پیدا فرمائے. پورے معاشرے کو اللہ پاک صاف فرمائے, غم صدمے پریشانیاں اور فسادات روک لے. ناکارا لوگوں کو اللہ نیک بنائے, دہشت گردوں کو اللہ نیک سیرت بنائے, کفار کو اللہ ایمان کی توفیق دے, مشرک اور بدعتیوں کو اللہ توحید و سنت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.